العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اول تاخیر بیان سنوں گا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان سردار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام ابو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے منع کیا کہ جس شخص نے دنیا کو خیر آباد کر دیا ہے، جو گوشہ نشین ہے، تو اس کو یوں بلا کر قتل کرنا یہ ٹھیک نہیں رہے گا، مگر خلیفہ کو اور غصہ آ گیا اور کہا کہ میرے حکم کی تعمیل کرنا تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو لینے گیا تو خلیفہ منصور نے اپنے غلاموں کو ہدایت کی کہ جب میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فوراً امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائے تو آپ کی عظمت و جلالت نے خلیفہ کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ یعنی دو زانوں سامنے بیٹھ گیا اور آپ کی حاجات ضروریات ان کے متعلق پوچھنے لگا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ مجھے آئندہ نہیں بلانا، مجھے آئندہ نہیں بلانا، بس یہ میری حاجت ہے۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا، لیکن آپ کے روب اور دبدبے کا ایسا اثر ہوا کہ وہ جانے کے بعد وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تین دن شب و روز وہ بے ہوش رہا۔ اب جب خلیفہ کی حالت یہ ہوئی تو سارے لوگ پریشان ہو گئے. جب اس کو ہوش آیا اور اس کے حواس کچھ قائم ہوئے تو خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا. اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اجدہا تھا, بڑا سانپ, اتنا بڑا سانپ تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا, اور وہ اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نکل جاؤں گا. چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول شریف 83 سنہ ہجری پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل, جبکہ لقب صادق, فاضل اور طاہر ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے سلسلے کے بھی بزرگ ہیں, سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ کے. وہ جو شعر ہم پڑھتے ہیں کہ صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کر, صدق صادق کا تصدق, صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اس شعر میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے یہ چھٹے, ساتویں اور آٹھویں شیخ طریقت یعنی امام جعفر صادق, ان کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم, پھر ان کے صاحبزادے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی گئی کہ یا اللہ تجھے امام جعفر صادق کے صدق کا, سچائی کا واسطہ, مجھے ایمان کی سلامتی نصیب فرما. اور امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مجھ سے بغیر غضب فرمائے راضی ہو جا. تو یہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہوں. تو خیر, جب کبھی ان بزرگوں کے ایام آئیں تو بالخصوص ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہمیں پتا تو کہ جن کے ایام منا رہے ہیں, جن کے نام کی نیازیں بچپن سے کھا رہے ہیں, یہ تھے کون, ان کے کیا افعال تھے, کیوں آج تک لوگوں کے دلوں میں ان کی عقیدت ہے, محبت ہے, آخر ان کی سیرت کیا تھی, ان کا کیا انداز تھے زندگی گزارنے کے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا. میں نے ہمیشہ امام جعفر صادق کو تین عبادتوں میں مصروف پایا. تین عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف ہوتے تھے. کیا کرتے؟ یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے, یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے, یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے, یا پھر روزہ دار ہوتے. تو ہم محبت کرتے ہیں, ہم نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے, ہم کو سارے اہل بیت سے پیار ہے, اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. لیکن یہ سوچیں, غور کریں کہ ان اولیاء کرام کی سیرت کیا تھی, کہ یہ تو ہمیشہ قرآن پاک کو لے کر ہی بیٹھے ہوتے, قرآن پاک کی تلاوت کا شغف ہوتا. اور ہمارا حال کہ رات سوتے ہیں تو سب سے آخری کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل کو دیکھتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ موبائل کو دیکھتے ہیں، قرآن کھولے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ یہ سوال قائم کریں، سوال قائم کریں کہ قرآن کھولے ہوئے کتنا ٹائم ہوا، کتنا عرصہ ہوا میں نے قرآن پڑھا تھا، کب پڑھا تھا، کب چوما تھا، کب آنکھوں سے لگایا تھا. یہ احساس کہ ان اسلاف ان بزرگوں کی سیرت کی، یہ قرآن پڑھتے، یہ روزانہ ہے کہ قرآن پڑھتے، بعض بزرگوں کے معاملات میں لکھا ہے روزانہ صبح قرآن پڑھتے، پورا رات میں قرآن پڑھتے، دن میں پورا قرآن پڑھتے. ہمارا حال زندگی میں بھی ایک مرتبہ پڑھ نہیں سکے. کیوں حضرت؟ ہم کو پڑھنا نہیں آتا. ارے پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کا ٹائم نہیں نکال سکتے سیکھنے کا؟ آپ کو دنیا کا علم آتا ہے، دنیا کے علوم فنون سیکھے تو وقت نکالا تو سیکھے نا، تو کیا اس کے لیے وقت نہیں نکل سکتا؟ احساس. تو ان بزرگوں کا جب تذکرہ ہو، ان کی سیرت کا مطالعہ ہو، ان کے اوصاف ہم دیکھیں، تمنا کریں کہ کاش. یہ تو بعض بزرگوں کا، ان کے بھی معاملات ہیں، اکثر روزہ دار ہوتے تو روزے رکھتے، تو ہم سے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے. تو اللہ ہم کو توفیق دے نماز سے محبت، کہ نماز پڑھتے رہتے، نوافل پڑھتے رہتے، ہم سے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. اور جو پکے نمازی ہیں نا، یہ بھی غور کر لیں نماز پڑھتے کتنی ہیں. کوئی ہم سے اگر پوچھے کہ حضرت بتائیں زہر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، تو ہم کہیں گے 12 ہوتی ہیں. عصر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، تو 8 ہوتی ہیں. مغرب کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، 7 ہوتی ہیں. عشاء کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، 17 ہوتی ہیں. لیکن جب اس سکھانے والے کو اپنے ساتھ رکھے تو کہیں گے مولانا صاحب آپ کہتے ہیں 12 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن آپ تو 10 پڑھتے ہیں، آپ نے کہا تھا عصر کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں لیکن آپ تو 4 پڑھتے ہیں. کیونکہ ہم تو انتظار کرتے ہیں نا جماعت کھڑی ہوگی جب جائیں گے. سنت قبلیہ پڑھے کون؟ بھائی فرض سنتیں پڑھ لیں گے موقع تھا بس. عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا کون ہے؟ باغم باغ مارا ماری لگی ہوتی ہے. تو احساس کریں ان بزرگوں سے محبت کا دعویٰ ہے. الحمدللہ محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں ملیں گی. لیکن ان کی سیرت کیا کہتی ہے، کیا انداز تھا ان کا زندگی گزارنے کا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عالی نسب تھے، سادات کرام میں سے تھے نا، سادات کرام میں سے تھے. تو عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کے پیکر تھے. ایک مرتبہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ چونکہ اہل بیت ہیں، سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ خاموش رہے. آپ نے دوبارہ عرض کی کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت دی ہے، اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر ضروری ہے. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو یہ خوف لاحق ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی. کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں، اعمال صالحہ پر موقوف ہے. تو یہ سن کر داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رونا آ گیا، اور کہ وہ ہستی جن کے جد امجد پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں ہوں؟ یعنی اتنا عالی نسب ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ڈراتے کہ کہیں قیامت کے دن میرے نانا جان مجھ سے یوں نہ پوچھ لیں میرا کیا بنے گا. تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ بعض اوقات اگر ہم کو کوئی نسبتیں مل جاتی ہیں، عبادت کے معاملات میں تھوڑے آگے بڑھ جاتے ہیں، عمل کے حوالے سے کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو کاش ہمارے عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ہوں. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخ کو دنیا ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے. حضرت ابو سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی نے یہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ حضور مخلوق آپ کے تاریخ دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے معروم ہو گئی ہے، یعنی آپ گوشہ نشین ہو گئے. تو پہلے جو لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے تھے، کچھ کلام کرتے تھے، تو لوگ محروم ہو گئے ہیں. تو آپ نے اس کے جواب میں یہ شعر پڑھے جس کا ترجمہ کہ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ تو یہ مطلب یہ ان کا ایک انداز تھا کہ لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے، اور یہ سوچے اندازہ لگائیں کہ اس دور میں کیونکہ آپ کا جو وصال مبارک ہوا وہ سن 148 سن ہجری، کم و بیش 1300 سال پہلے کا یہ عالم تھا کہ آپس کے معاملات دیکھ کے آپ کی یہ اقوال ہیں، آج کیا حال ہے؟ آج آپس میں بھلے ایک دوسرے سے الیک سلے کے ملتے جلتے ہیں لیکن کیا واقعی محبتیں بھی ہیں؟ کہ کوئی اگر ہمارے گھر میں آتا ہے، دروازہ بجایا اس نے، ہم نے دروازہ کھولا اور اے ماشاء اللہ آئیے 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 کر کے بٹھا رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے ہیں کہ یار بچے نہیں لائے آپ، اور دل ہی دل میں ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا، اب اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، رہنا پڑے گا۔ اب یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کسی سے کوئی تعلق بھی ہوتا ہے تو بظاہر یوں قلبی طور پر نہیں، جیسے ظاہر ہیں کیا باطنی طور پر بھی ایسے ہیں؟ ہم سامنے ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہیں، پیچھے ہمارا کیا حال ہے؟ ہنس ہنس کر ہم مطلب اس کو خوشی خوشی باتیں کرتے ہیں لیکن اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ اسی لیے جیسے ہی ملنے والا جاتا ہے تو اب اس کی غیبتیں کرنا شروع کرتے ہیں، دیکھا کیسا یار چکنی کرتا ہے یار، ابھی تو بڑی باتیں کر رہے تھے اس سے، اور جیسے ہی جاتا ہے تو یار دیکھا یار دماغ کھا جاتا ہے ہمارا۔ اب ابھی آپ بیٹھے اس کے ساتھ چائے پلا رہے، پانی پلا رہے اس کو، تو دوسرے اچھا پھر دو جب باتیں کرتے رہے تیسرے کی تو عموماً غیبتیں ہوتی ہیں، یار اس کے سامنے ایسی باتیں نہیں کیا کرو، یہ پیٹ کا بڑا ہلکا ہے۔ اب اس کے سامنے کیا تھا، پیچھے کیا ہے ہمارا؟ او ہو یار یہ تو بڑا فراڈی ہے، پکا 420 ہے، فلاں فلاں کے پیسے کھا گیا تھا، یوں کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا۔ ارے میرے بھائی ابھی آپ نے اس کو چائے پلائی، اس کو پان کھلایا، اس کو بوتلیں پلا رہے ہیں، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کو بٹھا رہے ہیں، پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو پتا چلا کہ ہمارے دل جو ہے نا، ہم اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے۔ مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کو غیبت سے بچنا چاہیے، کسی کی بھی برائی کیوں کریں، اگر اس میں ہے بھی تو پھر بھی اس کے پیچھے ہم کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دعوت اسلامی میں تو ہم کو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا جو نصیحتیں ہیں یہ ہمارے ہم کو احساس دلاتی ہیں۔ اب اگر دنیا کچھ کرتی ہے کرنے دیں، ہم کیسے؟ کیا ہمارے انداز اچھے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو چلیں ان بزرگوں کا صدقہ مانگ کر ہم اچھے ہو جائیں، ہم اچھے ہو جائیں کہ بھائی میں کسی کے پیچھے ایسی باتیں نہیں کرتا ہوں، بھائی میں ایسی باتیں نہیں کروں گا۔ باتیں ہوں گے بھائی ہم کان بند کر لیتے اپنے، ہم آنکھیں بند کر لیتے، ہم زبان منہ بند ہمارا، ہم کسی مسلمان کے پیچھے اس کی برائی نہیں کریں گے۔ اس طرح کا ایک ذہن بنائیں گے تو ہمارا یہ اندر کا معاملہ درست ہوگا، ورنہ ماں باپ کو نہیں چھوڑتے، سگے بھائیوں کو نہیں چھوڑتے، بہنوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اولاد ماں باپ کی غیبت کرتی ہے، ماں باپ اولاد کی غیبتیں کرتے ہیں، پڑوسیوں کی غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ انداز ہمارا معاشرے میں ہے، جب ہی آپس کی محبتیں کہیں، کون کس کا خیال رکھتا ہے؟ تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات کو قبرستانوں میں تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے قبر والو کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تو تم لوگ کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہو؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ افسوس میرے اور تمہارے درمیان ایسا حجاب ہو گیا، لیکن آئندہ میں بھی تمہارے جیسے ہونے والا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کلمات فرماتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی اور آپ نماز فجر کے لیے مسجد چلے جاتے، یعنی گویا قبرستان جا کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم کیا کبھی سوچتے کہ یار ہمیں یہی آنا ہے، یہ ہمارا آخری ٹھکانا ہے، ہمارا اتنا عالی شان کوٹھی بنی ہوئی ہے، بنگلہ بنا ہوا ہے، بہترین گھر ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے بھائی، یہ جس طرح اس کو قبر میں ڈال لیں نا، ہمیں بھی یہی قبر ملے گی، یہ چھوٹی چھوٹی قبر، کوئی اس میں کروٹ بدلنے کا بھی نظام نہیں، او ہو اس میں بستر بھی نہیں بچھا ہوا، ارے یار اس میں تو کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا تو ایک ایک سوراخ بند کراتے ہیں. اس میں تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہوگی. یہ آدمی سوچے غور کرے کہ میرا یہ مقام ہے, میں اس میں ان قریب آنے والا ہوں اور اس کے اوپر یہ مٹی ڈالی جا رہی ہے, میری قبر پر بھی مٹی ڈالی جائے گی. جس طرح میرے اس عزیز کو, اس دوست کو, اس یار کو اب سب چھوڑ کر اکیلے جا رہے ہیں, مجھے بھی اکیلے آنا پڑے گا. پھر اس قبر کی مٹی میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آئیں گے. سوچیں کہ آج اگر یہی کیڑا ہمارے کپڑوں میں گھس جائے تو ہم کو اچھالتا ہے. لیکن وہ تصور کہ جب میں اس قبر میں رکھا جاؤں گا, میرے کفن پر کیڑے رینگ رہے ہوں گے, کوئی میرے چہرے تک آئے گا, کوئی میری ناک میں گھس رہا ہوگا, کوئی میری آنکھوں میں آ رہا ہوگا, کوئی میرے منہ میں جا رہا ہوگا, سب احساس ہوگا, لیکن میں کیسے بچاؤں گا؟ اے مولا مجھے قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچا. پھر اس میں اگر نمازیں قضا ہوئیں, اس میں اگر ماں باپ کو ستانا ہوا, اس میں اگر جھوٹ بولنا ہوا, اس میں اگر گالی گلوچ ہوئی, اس میں اگر بد نگاہی ہوئی, اس میں اگر بد کلامی ہوئی, اس میں اگر حرام روزی کمانا ہوا, اس میں اگر لوگوں پر ظلم و ستم ہوا, اس میں اگر سود کا لین دین ہوا, اور ایسے سبب اگر قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ نماز قضا کرنے کے سبب تو علماء نے لکھا کہ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جاتی ہے, الٹ پلٹ کیا جاتا ہے, اس کی قبر کی دیواریں آپس میں مل جاتی ہیں. تو یہ قبرستان سے جا کر ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے, غور کرنا ہے کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے, کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. تو ہمیں ان قریب یہاں آنا ہے. تو کیا کبھی قبرستان جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے؟ سوچتے نہیں ہے. تو ان بزرگوں کی سیرت دیکھیں, یہ آل رسول ہیں, ان کے صدقے بخشش کی ہم دعا کرتے, ان کے صدقے اللہ رحم فرمائے ہم دعا کرتے, لیکن ان کے خوف خدا کا عالم کیا, ان کو قبر کا کیسا احساس. اے کاش کہ ہمیں بھی جذبہ نصیب ہو جائے. پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, آپ کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو. ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے ایک تشت میں, یعنی تھال, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ دھلواتے ہوئے ان پر پانی بہایا, جیسے ہوتا ہے نا پانی ڈالتے ہیں, تو وہ پانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر بھی جا گرا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تیز نظروں سے دیکھا. تو غلام نے یہ کہنا شروع کیا, میرے آقا والکاظمین الغیظ. پھر کہا, یعنی کہ اور غصہ پینے والے, قرآن کی آیت کا یہ جز ہے, اور غصہ پینے والے. اتنا ہی ابھی وہ کہہ پایا تھا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا. وہ غلطی کی. اب دیکھیں یہ بھی علم والے تھے نا, خادم بھی. تو جیسے تیز نظروں سے دیکھا, اس نے دیکھا کہ آپ کو جلال شریف آ رہا ہے, تو فوراً قرآن کی آیت تلاوت کی, والکاظمین الغیظ, کہ اور غصہ پینے والے. تو آپ نے فوراً کہا میں نے غصہ پی لیا. پھر غلام نے پھر کہا, والعافین عن الناس, کہ اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا. تو غلام نے عرض کی, واللہ یحب المحسنین, اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جا تو اللہ کے لیے آزاد ہے, اور میرے مال میں سے 1000 دینار یہ بھی تیرے لیے. تو یہ انداز کہ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین غصہ آنے پر غصے کو پیا کرتے تھے, اور غصہ پینا یہ اللہ تعالی کو بڑا محبوب ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ نہیں, اور جو غصہ نافذ کرنے پر قدرت کے باوجود غصہ پی لے, اللہ عز و جل اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دے گا. اور یہاں کیا حال ہے ہمارا, بہتر کون, بڑی پیاری کتاب ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 2652 اس میں لکھا ہے کہ اس دنیا میں احمقوں کی کمی نہیں ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک خبر کے مطابق ایک ملک میں, کسی بیرون ملک میں, ایک ایسے ڈسٹرکشن کلب کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے رکن بن کر آپ مہنگی اور قیمتی اشیاء توڑ سکتے ہیں. یعنی باقاعدہ کلب بنایا ہے کہ آئیے جناب یہاں اپنا غصہ اتاریے, آپ کو کیا مہنگی چیز توڑنے کا شوق ہے یہاں آ کر توڑیے اور اپنا غصہ شاہانہ انداز میں نکال سکتے ہیں. تو اس انوکھی سروس کے تحت آپ مہنگی گاڑیوں, قیمتی کراکری, فرنیچر سے لے کر جدید ٹیکنالوجی کی اشیاء جیسے لیپ ٹاپ, کمپیوٹر وغیرہ پر بھی اپنا غصہ نکال سکتے ہیں. یہ باقاعدہ کلب بن گیا ہے. ارے کہ تم بہت ترقی کی ہے, تو یہ احمقوں کی دنیا یہ ترقی کی ہے. بس صرف یہی نہیں بلکہ آپ کس ہتھیار سے توڑنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو سہولت ملے گی. ہوتا نا بھائی ڈنڈے سے توڑنا ہے, ہتھوڑی سے توڑنا ہے, تو سر تو کوئی مارتا نہیں ہے, سر تو نہیں مارے گا, تو اس کا بھی خصوصی انتظام ہے. آپ کو کلاڑی سے لے کر ہتھوڑی تک فراہم کی جائے گی. بس آپ کو کیا توڑنا ہے, کس سے توڑنا ہے, اس کے لیے آپ رقم ادا کیجیے اور اپنا غصہ پورا کر لیجیے. یہ کلب بن گیا ہے وہاں پر. تو ایسا خیر ہمارے پاس کلب نہیں ہے تو اب ہم روڈوں پہ لڑتے ہیں, موٹر سائیکل خود ہی تو گھماتے ہیں, اب کسی گدا گاڑی سے جا کے ٹکرا گئے اور پھر گدے والے سے لڑتے ہیں. تو گدا گاڑی والے کا کیا قصور, بھائی گدے سے ٹکرا ہے نا, آپ گدے سے لڑو. نہیں, وہ تو گدا گاڑی والے سے لڑتا ہے. تو عجیب و غریب ہمارا کہ بس میں چڑھیں گے, اب بھاگے بھاگے چڑھ رہے ہیں, کسی کے پیر پہ چڑھ گئے آپ اور اس نے غصے میں آ کر کہا یار اندھا ہے کیا, اب اس کو تیری تو ایسی کی تیسی کی, ابھی بتاتا ہوں اندھاؤں کے کیا ہو. اب وہ لڑائی, وہ بھائی قصور آپ کا ہے, آپ ذرا اس کو معاف کرو یار, معاف کر دو یار, غلطی ہو گئی. اس طرح سے اگر ہو تو معاملہ ہی ختم ہو جائے نا, لیکن نہیں, بالکل عجیب و غریب. یعنی کہ بعض اوقات ایک ملک میں, یہ بھی ہمارے ملک سے باہر کا واقعہ ہے, ایک شخص اپنی گاڑی تھی, اس کی 7 لاکھ روپے کی قیمتی گاڑی تھی. تو اب وہ خراب ہونی شروع ہوئی, وہ بار بار جاتا میکینک بنا دیتا, کچھ خرچہ ہو جاتا, پھر لے آتا, پھر خراب ہو جاتی. اب ایک دن اس کو غصہ آیا, پھر کیا کیا اس نے, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس گاڑی کے توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا اس نے. ایسا ہوتا ہے ہمارا, اب غصہ ہوتا ہے تو ہی گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, غصہ ہوتا ہے تو ہی گھر میں مارا ماری, پھیکم پھیکی, مطلب کھانا پکایا, اب چلو نمک کم ہو گیا, نمک تیز ہو گیا, مرچیں زیادہ ہو گئی, کچا ہو گیا, میٹھا ہو گیا. اب آپ خود بھی تو سوچو یار, وہ گھر میں آپ کے 4-4, 6-6 بچوں کو سنبھال کے آپ کی عورت بیٹھتی ہے, اگر پکانے میں کچھ 19-20 ہو گیا تو آپ کچھ نرمی کرو نا یار, اگر کچھ آپ بھی تو اس کے ساتھ خیال کرو کہ یار اس کو بھی تو آپ نے نوکرانی سمجھ رکھا ہے, سارے گھر کا کام کاج, آپ کے کپڑوں کی استریاں, تو کپڑے دھونے, تو بچوں کو سنبھالنا کرنا, اس میں اگر پکانے میں کچھ دیر ہو گئی, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم نرمی تو کریں, اپنے اندر کچھ نرمی لائیں تو صحیح. آپس کے تعلقات, رشتے داریاں, ذرا سا خلاف مزاج کوئی بات ہوتی ہے ہم غصے میں آ جاتے ہیں. تو غصے کی عادت نکالنے کا وظیفہ سماعت فرما لیں کہ چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یہ پڑھ لیا کریں. یا چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یہ عادت بنائیں. اور بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا امام جعفر صادق کی, کسی شخص کے دینار کی تھیلی گم ہو گئی, اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ نے چرائی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی, اس نے کہا 2000 دینار تھے. چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے, وہ شخص چلا گیا. بعد میں جب اس کو اپنی کھوئی ہوئی تھیلی کہیں اور سے ملی تو اب اس کو تو بڑی شرمندگی ہوئی. اب وہ معافی مانگنے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور رقم واپس لینے کی درخواست کی کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے, غلط فہمی ہو گئی تھی آپ کو, یہ میں نے غلط الزام لگایا اور یہ آپ نے جو رقم دے دی تھی رقم لے لیجئے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے, ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے. پھر جب لوگوں سے آپ کا اس میں گرامی معلوم ہوا تو آپ لوگوں نے بتایا کہ بھائی تو آلے رسول ہے امام جعفر صادق. اس کو بڑی شرمندگی ہوئی, لیکن عظمت و شان دیکھیے کہ جھوٹا الزام لگایا, آپ نے اس کا نقصان پورا کر دیا, اب جب وہ شرمندہ ہو کر واپس آیا تو اس کو ذلیل نہیں کیا، تو نے میری عزت کی دھجیاں اڑا دی، مجھے یوں ذلیل کیا، نہیں، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ کہ جن کی سیرت کو پڑھ کر آج ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، ایمان کی حرارت ملتی ہے ہم کو، تو اے کاش ان ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ 15 رجب شریف یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہے، کیونکہ آپ 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب سن 148 سنی ہجری کسی شقی القلب نے زہر دیا جو آپ کی شہادت کا سبب ہوا، اور آپ کا مزار شریف یہ جنت البقیع میں ہے، تو 15 رجب شریف جو ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا جاتا ہے، جس میں عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ و اہل بیت کنڈے کی نیاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاک و ہند میں کنڈے شریف کی جو نیاز ہوتی ہے یہ امام جعفر صادق کی ہوتی ہے، تو یہ بعض اوقات اس پر ہمارے یہاں عورتیں کنڈوں کی نیاز کے موقع پر 10 بیبیوں کی کہانیاں، لکڑ ہارے کی کہانیاں یہ پڑھتی ہیں، یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ دونوں اور جناب سیدہ کی کہانی سب من گھڑت ہیں، اس کو نہ پڑھا کریں، ان کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھ لیا کریں۔ کہ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ایصال ثواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا پکا کر بھی اسے فاتحہ دلایا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 7 روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، انہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، عرض کی تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف صدقہ ہے۔ تو کھلانے، مال صدقہ کرنے اور ایصال ثواب یہ جائز ہیں، اور کنڈے شریف بھی مالی ثواب میں شامل ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات غور کریں اور سوچیں کہ وہ ماں باپ ہمارے کہ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، والد صاحب نے رات دن کوششیں کر کے ہمارے لیے دکانیں بنوائیں، مکان بنایا، اب دنیا سے چلے گئے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ کیا ہم یہ ایصال ثواب جائز ہے، ناجائز ہے، فلانا ہے، یہ ہے، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا سے بھی گئے، انہوں نے تو ہمارے رہنے کے لیے اتنا عالیشان مکان بنایا، ہم تو ان کی قبر پہ بھی نہیں جاتے، بلکہ کبھی کبھی سال سال میں شب برات پہ جایا کرتے تھے تو اب قبر ڈھونڈتے، یار والدہ کی قبر یہیں تو تھی، کہاں گئی ہے؟ تو جناب وہ پتا چلا کہ وہ بھی گئے، دیکھنا ہی بھول گئے، اور پھر عجیب و غریب حال ہے کہ وہ والدین جنہوں نے ہم کو اتنا نوازا، ہمیں ہماری 7 نسلیں کھائیں، اتنا چھوڑ کر گئے، اور ہم ان کے لیے ایک مسجد نہیں بنا سکتے، مدرسۃ المدینہ کے لیے کچھ خرچ نہیں کر سکتے، دعوت اسلامی والے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ چلیں، آپ کے والد صاحب چلے گئے، ہمارے رکن شورا حاجی عبد الحبیب بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کسی شخصیت سے کہی، ان کے 3 بیٹے تھے، چلیں مدنی چلن کے ناظرین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، ان کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹوں کا حادثے میں انتقال ہو گیا، تو ان کا ایصال ثواب کا اجتماع رکھا، ہمارے رکن شورا تشریف لے گئے، اب بیان کے بعد انہوں نے ان کے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ان دونوں بیٹوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے کیا سوچا تھا؟ تو کہا میں نے ان کے لیے سوچا تھا کہ ان کو گھر الگ بنا کے دوں گا، ان کا کاروبار الگ کروں گا۔ تو کہا اب یہ تو دنیا سے چلے گئے، اگر آج بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کر دیں کہ ان دونوں بیٹوں کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دیں، بھائی آپ کو مکان دینا تھا، آپ کو دکان دینی تھی، کاروبار کرنا تھا، الحمدللہ ان کی سمجھ میں آیا اور انہوں نے اپنے دونوں مرحوم بیٹوں کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنا دی، کوشش کی۔ تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، بدری چینل کے ناظرین کو دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے الحمدللہ مسجدیں بناتے ہیں، پچھلے 1 سال میں دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت پاکستان میں 500 کے قریب مسجدیں بنائی گئی ہیں، صرف باب المدینہ میں 189 مسجدیں بنائی ہیں۔ تو آپ پیش کریں اپنے آپ کو کہ بھائی میرے دادا کا انتقال ہوا، میں اپنے دادا کی طرف سے مسجد بنانا چاہتا ہوں، میرے والد صاحب مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، میں والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنانا چاہتا ہوں، آپ کوشش آئیں، اتنے مدارس المدینہ چل رہے ہیں، آپ اپنی والدہ کے سال ثواب کے لیے سال میں ایک آدھ دفعہ قرآن خوانی کراتے ہیں، ایک مدرسہ لے لیں نا، اللہ نے آپ کو دیا ہے گنجائش، 2 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے، لے، والدہ بڑی محبت کرتے تھے، والدہ کے سال ثواب کے لیے مدرسے کا خرچہ اٹھا لیں، آپ کو انشاءاللہ اس کا والدہ کو تو وارے نیارے ہو جائیں گے کہ اگر کسی مدرسۃ المدینہ میں 300 مدنی منے حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہوں، آپ بتائیں کتنا ثواب مل رہا ہوگا، روزانہ سینکڑوں پارے پڑھے جاتے ہیں، آپ کی والدہ کو کتنا ثواب ملے گا؟ تو ایسے کوئی افعال کریں، ایسے کوئی معاملات کریں تو اس معاملے میں ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، ارے میرے بھائی جس باپ پر آپ خرچ کر رہے ہو اسی باپ نے تو آپ کو بنا کر دیا تھا، آج اس کے ایصال ثواب کے نام پر آپ سے 50,000 روپے نہیں نکلتے، 25,000 روپے دینے کا آپ کو سوچ رہے ہیں، آپ مسجدیں بنانے کے لیے آپ اپنا گھر اتنا لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، وہ دادا جنہوں نے آپ کو اس سارے مال دیا تھا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد نہیں بنا سکتے، میں صرف ذہن دیتا ہوں، اس طرح کے معاملات پہ غور کریں، لیکن ہاں زکات دینی ہو تو اس کا اظہار الگ سے کریں کہ بھائی زکات کی رقم ہے، تو بہرحال ایصال ثواب ضرور کریں۔ یہاں ایک وسوسہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ سنا ہے 22 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق کا یوم وصال شریف ہی نہیں، اگر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 رجب کو پردہ فرمایا تھا، لہذا 22 رجب کو کونڈے نہیں کرنے چاہیے، تو امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کی تاریخ وفات میں اختلاف صحیح، 22 رجب کے وصال کا دن نہ بھی ہو تب بھی مسلمانوں میں اس دن رجب شریف کے کونڈے رائج ہیں، وہ جائز ہیں، اس سال ثواب جب بھی کریں جائز ہیں، کونڈے کو ناجائز کہنا شریعت پر افترا یعنی تہمت باندھنا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، امیر علیہ سنت نے اس کا تفصیلی بیان اپنے رسالے کفن کی واپسی میں تحریر فرمایا ہے، ضرور پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ان کے صدقے ہم پر، ہمارے اہل و عیال پر، بچوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔